يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے تو کیا جواب ہونا چاہیے ضرور اور کیا چاہیے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ ٹھیک ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو اللہ کی اطاعت کو اپنی تجارت بنا لیں بغیر کسی سامان کے منافع آئیں گے یعنی کوئی چیزیں نہیں ہوں گی کہ جن کو خریدنا بیچنا پڑے گا کمٹمنٹ کر لو دل کے ساتھ ایک نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ تو یہاں ایمان اور جہاد کو اللہ کے راستے میں محنت کو تجارت سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے یعنی دعویٰ تو تم کرتے ہو لیکن ایمان کے تقاضے بھی پورے کرو یعنی مخلص مسلمان بنو سچے مسلمان بنو صرف زبانی دعوے نہ کرو بلکہ اسلام کی خاطر قربانی بھی دو تکلیف بھی برداشت کرنے والے بنو ایمان کامل ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان عملی طور پر کچھ کر کے دکھاتا ہے اور عملی طور پر کرنے کا کام سب سے بڑھ کر جہاد ہے یعنی اللہ کے راستے میں اٹ موسٹ ایفرٹ کرنا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تو ہمارا دین جو ہے یہ ہماری تجارت ہے ہماری زندگی کا ایک سودا ہے لہذا ہم اپنا سرمایہ یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر اس میں لگا دیں گے تو بہترین نفع ہوگا سب سے زیادہ بہترین زندگی گزارنے والا پرسکون مطمئن خوشحال وہ شخص نہیں کہ جس کے پاس بہت بڑا گھر اور بہت پرسکون بیڈ روم ہے ہر نعمت ہے لیکن سکون کی نیند میسر نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ درخت کے نیچے سو جاتے ہیں اور پرسکون نیند سوتے ہیں کسی کا خوف نہیں ڈر نہیں تو اصل خوش قسمتی انسان کی اس وقت ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی جب انسان اپنی جان مال اوقات کسی اچھے کاز میں لگاتا ہے اور اس سے اچھا کاز کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی ہر چیز لگائے اور اللہ سے تجارت کرے قتادہ کہتے ہیں نیکیوں نے نیند ختم کر دی اسلام سے قبل لوگ سویا کرتے تھے پھر جب اسلام آ گیا تو اللہ کی قسم انہوں نے اپنی نیندوں کو دنوں اور راتوں کو مالوں اور جانوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں لگا دیا زندگی بدل گئی وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھر ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ان باغوں پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی وہ سدا بہار باغ ہوں گے وہ گھر کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ایک دوسری چیز بھی دے گا جس سے تم محبت رکھتے ہو، وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ پہلے آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، پھر دنیا کی، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ ہچ، نیچے، کمتر، ادنا۔ اصل اور پائیدار نعمتیں تو آخرت ہی کی ہیں، لیکن انسان ہے نا، کمزور ہے، ہم دنیا میں بھی کچھ نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دنیا کی فتح و کامیابی بھی دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن یہ مومن کا مقصود نہیں ہوتی۔ مقصود کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارا گول نہیں ہوتی کہ دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ دنیا میں ہمارا گول کیا ہے؟ کہ ہم اپنی اٹموسٹ ایفرٹ لگائیں اللہ کی رضا پانے کے لیے، اور جب ہم اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا رہے ہوں تو پھر اللہ سے اچھے نتائج کی توقع رکھیں، اچھے انجام کا انتظار کریں۔ اور یہ سب کچھ صبر مانگتا ہے کہ نتیجہ کب نکلے گا، ہم تو فوراً ہی دیکھتے ہیں کہ ابھی ادھر کچھ کیا تو فوراً دوسری طرف سے کچھ حاصل ہو جائے۔ تو صبر کے بغیر انسان جان مال وقت نہیں لگا سکتا۔ تو اس صبر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی خوش کر دے گا۔ وفتح قریب وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ لہذا ہمیں صابر مومن بننا چاہیے تاکہ آج نصرت اور کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں بسنا نصیب ہو۔ اور دنیا میں جو اصل کامیابی ہے نا، وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ہے جو انسان اندر محسوس کرتا ہے جب وہ کچھ بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کا جو روب ہوتا ہے، یہ اس کا ایک ثواب اور ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے، باہر کے حالات، موسم کیسے بھی ہوں، کوئی بھی آندھیاں چل رہی ہوں، کوئی بھی خبریں آ رہی ہوں، کیا چیز آپ کو پریشانی سے بچا سکتی ہے کہ آپ اس ساری اندھیری سے متاثر نہ ہوں؟ اصل تو کامیابی یہی ہے نا کہ ماحول کوئی بھی ہے لیکن آپ اندر سے ٹھنڈے ہیں۔ یہ آپ کا گول ہونا چاہیے کہ میرے اندر کا چین جو ہے نا وہ نہ لٹے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر چیز اللہ کی خاطر ہو رہی ہو۔ اور اس میں انسان کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں پھر بار بار، اور ایک کے بعد ایک ٹیسٹ آتا ہے نا تو انسان اور اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، بے نیاز ہوتا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے۔ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا شرف، انصار اللہ۔ اللہ کو مدد چاہیے؟ اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے انصار اللہ کہلاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، بس جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلے پر ان کی مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ حواریوں کا حواری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل بے غرض لوگ تھے۔ حواری کہتے ہیں صاف دل رکھنے والا، خیر خائی کرنے والا، جس کے دل میں کوئی میل نہ ہو۔ اسی طرح حور ہے، سفید عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ کوئی اس کے چہرے پہ کہیں کوئی داغ دبا کچھ نہ ہو۔ اور دین کے مددگار بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین کی ترقی کو، دین کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا مشن بنانا۔ اور جیسے ہم اپنے جان مال کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی دین کی حفاظت کرنا، اور اپنا جان مال بھی پیچھے ہو جائے، دین آگے ہو جائے۔ اور دین کے مددگار بننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے پوچھا تھا، اور پھر انصار نے لبیک کہی تھی، اور اوس اور خزرج کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور آپ کا دفاع کیا، اور اسی لیے ان کو بھی نام انصار دیا گیا۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یعنی انصار اللہ تھے، حواری جو تھے، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ لہذا آپ نے انصاریوں کے لیے بہت دعائیں بھی کی، اور انصار سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا، اور یہ بتایا کہ جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہم سب کو اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس دور کے انصار سے کتنی محبت ہے، اور آج کے دور میں جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ اچھی طرح اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے اور ان کے ساتھ ہماری کوئی دلی وابستگی ہے، یا ہم صرف ایک مکینیکل ہی کام کرتے ہیں؟ تو قرآن مجید کا یہ آخری مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دین کے مددگاروں کو اپنا مددگار کہا ہے۔ لہذا ہمارے لیے کامیابی کی راہ یہی ہے کہ اپنے قول، فعل، جان، مال کے ساتھ اللہ کے مددگار بن جائیں۔ تو پھر دین کے لیے جتنے ہم سچے ہوں گے، خالص ہوں گے، اتنے ہی ہم دین کی خدمت اور مدد کرنے والے ہوں گے، اور ان لوگوں سے محبت کرنے والے جو اس دین کی خدمت میں آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اچھا، اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ اس وقت جو دین سیکھ رہے ہیں، اس کو سیکھنے میں کون کون آپ کا مددگار ہے، اور ان مددگاروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے؟ ان کی آپ کتنی قدر کرتے ہیں؟ ان کو آپ کیا اہمیت دیتے ہیں؟ ان کو آپ اپنے دلوں کے کتنا قریب پاتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے مددگار ہیں ان کو تو آپ کچھ سمجھتے نہ ہو اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ آپ کے محبوب بن جائیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے خلل. سورۃ الجمعہ یہ مدنی سورت ہے, اس کی 11 آیات ہیں, ترتیب کے اعتبار سے 62 نمبر ہے, نزول کے اعتبار سے 110 نمبر سورت ہے. اس میں لفظ جمعہ آیا ہے جس سے سورت کا نام الجمعہ پڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے, اور جمعہ کا لفظ صرف اسی سورت میں ہے پورے قرآن میں, کہیں اور نہیں آیا. اور یہ ایک اکیلی سورت ہے جو ہفتے کے ناموں میں سے ایک دن کے نام پر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنا خود ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے. جو بادشاہ ہے نہایت پاکیزہ, بہت زبردست, خوب حکمت والا ہے. اور تسبیح جو ہے یہ زبان قال سے بھی ہوتی زبان حال سے بھی ہوتی ہے. اور یہاں سبحا کی بجائے یسبح سے آغاز کیا گیا ہے. کل سورۃ الحشر میں بھی آپ نے دیکھا آغاز سبحا سے ہوا اور اختتام یسبح سے ہوا. یعنی سبحا تسبیح کی ہے, یعنی شروع سے ہی یہ تسبیح ہوتی چلی آ رہی اور یسبح ہوتی چلی جائے گی. اور یہاں بھی یسبح. اور پھر آپ دیکھیے کہ مومن کے لیے اللہ کی تسبیح سونے کے پہاڑوں سے بھی بہتر ہے. یعنی یہ نیکیاں کمانے کا شارٹ کٹ طریقہ ہے. لیکن صرف ایک روبوٹک طریقے سے بھی تسبیح نہیں کرنی چاہیے بلکہ شعور کے ساتھ بھی کرنی چاہیے. اور آپ یقین مانے کہ اگر آپ نے شعور کے ساتھ تسبیح شروع کی نا تو آپ کے دل میں ایک ایسا سکون آئے گا. یعنی ہمارے دل میں عام طور پر جو چیز پریشان کرتی ہے وہ وسوسے ہوتے ہیں نا, یہ ہو گیا, یہ ہو نہ جائے, فیوچر کے بارے میں پریشان کن خیالات اور طرح طرح کی. تو پھر آپ کیا کہیں کہ جو ہوگا اللہ کی قدر سے ہوگا اور اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس بھی سچویشن میں ڈالتا ہے ہمارے لیے وہی بہتر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرے, وہ اس سے پاک ہے کہ ہمیں تنہا چھوڑ دے. تو آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ ہر عیب اور نقص کی نفی کرتے چلے جائیں گے, ہر خیال کو آپ رد کرتے چلے جائیں گے, تو آپ کے دل میں کتنا قرار آ جائے گا. وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور بے شک یہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. یہاں پہلے تلاوت کا ذکر ہے, پھر تزکیہ, پھر تعلیم, یعنی ایک ترتیب ہے یہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا؟ تلاوت قرآن سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تزکیہ, یعنی جیسے شرک کی نفی اور باقی تمام چیزیں, برے اخلاق اور برے رذائل ہیں. مکی صورتوں میں آپ دیکھیں دو چیزیں بہت ہوں گی, توحید کا ذکر بہت ہوگا اور اچھے اخلاق کی تعلیم ہوگی, اور پھر اس کے بعد تعلیم. اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ بچپن میں ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں نا, تو اس میں بھی یہ ترتیب ملحوظ رکھیں. سب سے پہلے اس کو خوب خوب قرآن کی تلاوت سنائیں اور خود پڑھیں اس کے سامنے, اور اس کو کہلوائیں. یہ مت سوچیں کہ چھوٹا ہے, کئی بچے بہت چھوٹی عمر میں بھی بہت کچھ یاد کر جاتے ہیں. ہر بچہ فرق ہوتا ہے, اس لیے انڈر مائنڈ نہ کریں. اس وقت ان کو نہ اردو سمجھ آتی ہے, نہ انگلش سمجھ آتی ہے, اور نہ ہی عربی سمجھ. ان کے لیے سب زبانیں برابر ہیں, لیکن جس چیز کی ریپیٹیشن زیادہ ہوگی وہ اس کو ہی پک کر لیں گے. جو زبان ان کے سامنے آپ زیادہ بولیں گے یا ان سے زیادہ بات کریں وہ اس کو لے لیں گے. کہا جاتا ہے کہ 3 سال کا بچہ جو ہے نا 30 سال کے انسان کی طرح ذہن رکھتا ہے, بس یہ کہ وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا لیکن بہت کچھ لے رہا ہوتا ہے. لہذا تلاوت آغاز سے ہی تلاوت, اور پھر تزکیہ. تزکیہ کس طرح کہ اس کو توحید کی تعلیم, اچھے برے اخلاق کا فرق بتانا, اور پھر 4 سال کا ہوتا ہے تو پھر پراپر ایک فارمل ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور اس میں بھی قرآن کی تعلیم, یعنی ناظرہ آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم بھی ضروری ہے. ایک ایک حدیث بھی اگر آپ دیتے جائیں بچوں کو, اور میں نے خود پرسنلی اس پر عمل کیا ہے, تو پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے چھوٹی چھوٹی جو حدیث کی کتابیں الہدا میں بنائی, اسی مقصد کے لیے بنائی تھی کہ ایک ایک حدیث ہو اور ہر روز بس ایک حدیث بچوں کو پڑھا دی جائے, ایک حدیث خود بھی یاد کر لی جائے. تو اس سے یہ ہے کہ انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے. یعنی ہم ہر روز بچوں کو کچھ کھلاتے ہیں, اب یہ سیج کو, اب اس کی یہ ضرورت ہے, اب اس کو یہ دینا چاہیے. حتیٰ کہ بہت سے ماں باپ بچپن سے سپلیمنٹس وغیرہ بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی نیڈز پوری نہیں ہو رہی. تو اسی طرح دین کی تعلیم میں بھی اگر آپ یہ ترتیب رکھیں گے انشاءاللہ, اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ پہلے بچے کو قرآن حفظ کراتے تھے تلاوت. اگر مخارج صحیح ہو گئے بچپن سے ہی, تلاوت صحیح ہو گئی, ناظرہ قرآن پڑھنا آ گیا, تو پھر اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جو ہے سمجھ بوجھ کا, فہم, تفکر, تذکر, تدبر, وہ سب بھی آ جائے گا. ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ تزکیہ جو ہے یہ صرف وحی الہی سے ہی ممکن ہے. جو وہاں سے تعلیم ملی ہے نا, اس علم کی روشنی میں تزکیہ ہونا چاہیے. جس چیز کو وہاں صحیح کہا گیا وہ ڈالنی چاہیے, جس کو نکالنے کو کہا گیا وہ نکالنی چاہیے اپنی زندگی یا اپنی عادات میں سے. اور ان میں سے کچھ اور لوگوں کی طرف بھی جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہم جیسے, اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی کچھ دوسرے لوگ جو ہیں جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں, اللہ اسے صحیح رستے پر پہنچا دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے آپ سے پوچھا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے 3 بار یہ سوال کیا تو اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمایا اگر ایمان ثریا پر بھی ہوتا تو ان لوگوں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے. یعنی ایمان حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ حضرت سلمان فارسی اتنا سفر طے کر کے آئے تھے ایمان کی تلاش میں, خیر کی تلاش میں. یعنی آپ نے ان کو ایک مثال کے طور پہ بتایا. سلمان فارسی کا قصہ تو سب نے پڑھا, نہیں پڑھا تو پڑھیے خود بھی اور بچوں کو بھی کہانی سنائیے. تو اس سے علم حاصل کرنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے, اور صحیح اوتھینٹک نالج حاصل کرنے کا, کیونکہ وہ کئی مرحلوں کو پار کر کے پہنچے تھے مدینہ. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایفرٹ کے ساتھ اس علم کو لیتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں نا جن کے گھروں کے اندر یہ سب کچھ انہیں مفت میں مل جاتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بچپن سے کچھ نہیں ملا ہوتا لیکن وہ سخت محنت کر کے اس شوق میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے, بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی ایمان, علم, تزکیہ, دین کی دعوت و تبلیغ, انصار اللہ بن, یہ سب کچھ اللہ کا عظیم فضل ہے. نیکیوں کی توفیق ملنا اللہ کا عظیم فضل ہے. ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا, گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر حرام خوری، سود خوری، بدعہدی، جھوٹ بولنا اور لوگوں کو اذیت دینا، یہ سب چیزیں پائی جاتی تھی. تو گدھے کے لیے کتابوں کا بوجھ یا پتھروں کا بوجھ دونوں برابر ہیں. تو ایسے یعنی کتنی عجیب بات ہے نا. اب دیکھیں کہ گدھے اور گھوڑے میں کیا فرق ہے. گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے نا، اور جس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اشارہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے، دوڑ پڑتا ہے. لیکن گدھے کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں؟ وہ صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، وہ اور کچھ نہیں کرتا. آپ اس کو جتنا چاہیں سدھائیں، کچھ اثر نہیں ہوگا. ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں کہ ہم غور کریں کہ کہیں ہم صرف کتابوں کا علم کا بوجھ ہی تو نہیں اٹھاتے جا رہے. ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویے میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے بات کرنے کے انداز میں، بڑوں کی رسپیکٹ میں، چھوٹوں سے پیار رحم کرنے میں، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کیسی مثال ہیں. تو بے عمل علم والے کی یہ مثال ہے، گدھے کی مثال. جو لوگ علم حاصل کرنے کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، نیک کاموں میں سستی دکھاتے ہیں، منکرات کو ہلکا سمجھتے ہیں، تو برائیوں سے نفرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، یعنی اللہ نے تو انہیں مسلمان ہی بنایا تھا لیکن کچھ اور نام بنا لیا اپنا، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ دوسرے لوگوں کے سوا تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یعنی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نیک کام کر رہا ہے تو وہ پھر موت کے بعد کے لیے بھی پر امید ہوتا ہے نا، وہ موت کو راحت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور دعا بھی کیا کرتے ہیں، وجعل الموت راحة لی من کل شر. تو جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے پھر اس کو موت کا خوف اس طرح نہیں ہوتا. لیکن جس کے وہ کہتے ہیں دال میں کالا، یعنی اگر دل میں کوئی ایسی چیز ہے نا، تو پھر وہ انسان کہتا ہے کہ شامت آ جائے گی. کہا کہ موت سے بچنے اور چھپنے اور اس کو ڈینائی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، وہ تو تمہیں خود ہی آ کے مل لے گی، تم نہ بھی ملنا چاہو گے. تو انسان کو موت سے بچنے اور بھاگنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کو فیس کرنا چاہیے. اور موت ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے داخل ہونا ہے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اور جتنا انسان موت سے بھاگتا ہے نا، اتنا ہی موت کے قریب ہوتا جاتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، بزنس جاب سب سے چھٹی لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی واضح الفاظ میں جمعے کی نماز کے وقت اپنی کمائی کو چھوڑنے کا حکم دیا. اس وقت مال نہیں کماؤ، کیونکہ برکت تو اللہ ہی دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن یہ بات کس کو پتا چلتی ہے؟ علم ہی کے ذریعے، کیونکہ علم ہی کسی چیز کا مرتبہ واضح کرتا ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے. اور یہ کہنے کے بجائے کہ نماز کی طرف آؤ، کیا کہا گیا؟ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. تو گویا جمعہ کا دن اللہ کی یاد کا دن ہے. اور پھر یہ کہ جتنا کوئی ہدف یا جتنا انسان کا کوئی مقصد عظیم ہوتا ہے، انسان اس کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی کر لیتا ہے. اور پھر اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر قربانی کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے رزق سے محروم نہیں کرے گا، اس کو بہتر عوض دے گا. اور تقوی والوں کو تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. جمعہ کا دن ہفتے کے سارے دنوں میں سے افضل دن ہے، اور جمعہ چھوڑنے والوں کو وعید بھی سنائی گئی ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. مصروف ترین حالات میں بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑو. سبحان اللہ، یعنی نماز پوری ہو گئی، نماز سے تو فارغ باہر نکل گئے، اب صرف پارکس میں جا کے نہیں بیٹھ جاؤ بلکہ اپنے کام کاج میں واپس جا سکتے ہو، لیکن وہاں بھی کیا کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر. یہ نہیں کہا اللہ کا ذکر کرو، کیا کہا؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. کیوں کرو؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور کثرت سے ذکر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہی جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل میں اللہ کی یاد سمائے ہوئے ہوتا ہے، اور زبان سے بھی ہر موقع پر اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. کبھی بسم اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی استغفر اللہ. اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشے کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیا. کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ایک بار دوران جمعہ مدینہ میں تجارتی قافلہ آیا تو 12 صحابہ کے علاوہ سب اس قافلے کی طرف چل پڑے، کیونکہ ان دنوں میں کچھ کھانے پینے کا سامان کم تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ختم نہ ہو جائے تو ہم جا کر لے لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے. تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی، قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ، اس وقت تجارت سے بہتر اللہ کے ذکر میں حاضری ہے، سارے کاموں سے بہتر. تو جو شخص اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے معاملے کو بھی اس کی مرضی کے مطابق درست کر دیتا ہے. اور پھر یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا مسنون ہے، کیونکہ ترکوک قائما.